بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم حسب معمول گزشتہ ہفتے کے بعض واقعات کا جائزہ لیں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہماری گفتگو رہے گی ہفتہ وحدت کے حوالے سے اور تہران کی میزبانی میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے تناظر میں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ کیجیے آج کے موضوعات.
حکومتیں پاکستان کے فیصلے کی مخالفت. سعودی عرب یمنی عوام کے قتل عام کا ذمہ دار. ہندوستان کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان. عالمی سطح پر اسرائیل کی گوشہ نشینی میں اضافہ. تہران میں وحدت اسلامی کانفرنس کا آغاز.
جی ناظرین، پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے 34 رکنی اتحاد کے اعلان کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف قسم کا رد عمل سامنے آیا، اور بعض ملکوں نے اس پر لاعلمی کا اظہار کیا، بعض نے بعد میں اس میں شمولیت کے حوالے سے کچھ شرائط کے ساتھ اپنی آمادگی کا اعلان کیا، اور پاکستان بھی ایک ایسا ہی ملک تھا کہ شروع میں وہاں پر اس سلسلے میں لاعلمی کا بھی اظہار کیا گیا اور تذبذب کا شکار نظر آئے پاکستانی حکام. لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہے، تاہم پاکستانی عوام اور سیاسی حلقوں کی طرف سے اس کی اب بھی مخالفت کی جا رہی ہے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
اگرچہ سعودی عرب کی قیادت والے نام نہاد دہشت گردی مخالف اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے حکومت پاکستان کے ممکنہ فیصلے کے خلاف اندرون ملک مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسے وقت میں جب پاکستانی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں سعودی اتحاد کی تفصیلات کا علم نہیں ہے اور اس میں شمولیت کا ٹھوس فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا ہے، سینیٹ کے چیئرمین نے دہشت گردی مخالف سعودی اتحاد میں شمولیت سے متعلق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اس اتحاد کی تفصیلات سے سامنے آنے سے پہلے اس میں شامل ہونے کی کیا ضرورت تھی. دوسری جانب پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ حکومت نے پارلیمنٹ کی اہمیت اور اس کے کردار کو خاطر میں لائے بغیر سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد میں شمولیت کی حامی بھر لی ہے، جو پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کے مترادف ہے. اس کے نتیجے میں ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے نام نہاد دہشت گردی مخالف سعودی اتحاد میں شمولیت کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی حکومت پاکستان کے اس فیصلے پر شدید اعتراض کیا ہے. تحریک انصاف کے ترجمان نے حکومت کے اس فیصلے کو خارجہ پالیسی کی آشفتہ حالی قرار دیا ہے. سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اسلامی ملکوں کا ایک فوجی اتحاد قائم کیا ہے. سیاسی ماہرین کے مطابق سعودی عرب ایسے وقت میں اسلامی ملکوں پر مشتمل دہشت گردی مخالف اتحاد کے قیام کا دعویٰ کر رہا ہے، جب عراق اور شام کے خونی واقعات میں ملوث دہشت گرد گروہوں کے لیے اس کی حمایت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان سمیت اپنے دیگر اتحادیوں کو جنگ یمن میں ساتھ ملانے میں ناکامی کے بعد سعودی حکام اب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے ہیں، لیکن سعودی عرب کی جانب سے نام نہاد دہشت گردی مخالف اتحاد میں اپنا نام شامل کیے جانے کے اعلان پر بہت سے اسلامی ملکوں کی جانب سے تنقید اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ سعودی عرب کا یہ ڈرامہ بھی ناکام ہو گیا ہے. اس تناظر میں پاکستان جو سعودی عرب کا اتحادی شمار ہوتا ہے اور اس ملک کے وزیر اعظم کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں اور انہیں حمایت سے وہ اقتدار میں دوبارہ واپس بھی آئے ہیں، سعودی عرب کی قیادت میں قائم ہونے والے نام نہاد دہشت گردی مخالفت اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے شدید تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ نواز شریف کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام سعودی عرب کو شام، عراق اور یمن کے عوام کے قتل عام اور آوارہ وطنی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور سعودی عرب اپنی ساکھ بہتر بنانے کے لیے نئے فوجی اتحاد کے ذریعے دوسروں کے کاندھوں پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتا ہے. پاکستان کے حقیقت پسند لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم نام نہاد دہشت گردی مخالف اتحاد میں شمولیت سے پاکستان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوگی۔
ناظرین، ایک اور مسئلہ جو عالم اسلام کو آج کل شدت کے ساتھ درپیش ہے وہ یمن پر سعودی عرب کی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی سعودی عرب کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے، اور سعودی عرب کو اب وہاں یمن میں بے گناہ انسانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے چیئرمین زید بن رائد الحسین نے منگل کے روز سلامتی کونسل میں کہا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے مختلف علاقوں پر کیے جانے والے حملے ان علاقوں میں عام شہریوں کے قتل عام کا باعث بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 ماہ قبل یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کے شروع ہونے والے حملے، جن میں بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے ہیں، تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور ان حملوں پر وہ مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں نیوزی لینڈ کے نمائندے جرارڈ فان بہمن نے بھی سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ یمن کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں کے خلاف بھاری ہتھیاروں میں جملہ کلسٹر بموں کا استعمال یمن کے عام شہریوں کے قتل عام کا باعث بنا ہے، اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ اسی کے ساتھ انسانی حقوق کی نگراں تنظیم نے بھی منگل کے روز ثبوت و شواہد پیش کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف علاقوں، خاص طور سے صنعاء میں رہائشی علاقوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سلامتی کونسل میں سعودی اتحاد کو ایسی حالت میں یمنی عوام کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے نمائندے سے یمنی عوام کے قتل عام اور کلسٹر بوموں کے استعمال کی وضاحت طلب کرنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب نے یمن میں اپنے اعلی کاروں کو اقتدار میں لانے کی غرض سے امریکہ کی ہری جھنڈی سے 26 مارچ سے وسیع پیمانے پر فضائی حملے شروع کیے۔ سعودی اتحاد کے جارہ لڑاکا طیاروں نے یمن کے رہائشی علاقوں اور بنیادی تنصیبات کو اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد نے یمن میں عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں تک کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، اور سعودی اتحاد کے اس غیر انسانی اقدام نے یمن کو انسانی المیے سے دوچار کر دیا۔ یمن کے رہائشی علاقوں اور بنیادی تنصیبات پر وسیع پیمانے پر حملوں کے علاوہ جارحین کی جانب سے اس ملک کا محاصرہ بھی جاری ہے، جس کی بنا پر یمنی عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد فراہم کرنا ممکن نہیں ہو سکا ہے، جس کے نتیجے میں یمن میں انسانی المیہ بدترین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یمن ایسی حالت میں مغرب کے اشارے پر سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنا ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں نے ریاض کو ہتھیاروں کی مدد فراہم کر کے یمن میں انسانی حقوق کی ہونے والی خلاف ورزیوں سے مکمل چشم پوشی کر رکھی ہے۔
ناظرین، رخ کریں گے پاکستان کا، کہ جہاں پچھلے دنوں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی تشریف لائے اور ان کا وہاں والہانہ استقبال کیا گیا۔ پاکستانی اخبارات و جرائد اور میڈیا نے بھی ان کے اس دورے کو کافی سراہا۔ پاکستان کے معروف تجزیہ نگار جناب غلام اکبر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کا تبصرہ ملاحظہ کیجیے۔
دیکھیے، وزیر اعظم بھارت مودی صاحب کا جو حالیہ دورہ ہوا ہے، یہ سب کے لیے ایک بہت بڑی سرپرائز تھی۔ یہ بالکل ایسی سرپرائز جو اگر اسرائیل کا وزیر اعظم یا صدر اچانک ایران کے کسی بڑے عہدیدار کے گھر پہنچ جائے، تو ایسا ہی رد عمل پاکستان میں دیکھا گیا، کیونکہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت کو پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، صرف میاں نواز شریف کے خاندان سے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم کو آنی جانی چیز ہے۔ اب اس دورے کی جو پروجیکشن ہوئی ہے وہ اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ ان کے گھر گئے ہیں، انہوں نے بڑی تعریف کی ہے میاں صاحب کی، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس کے بارے میں وہ ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی وہ انہوں نے اب آئندہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور کوئی واضح بات ان کا پھر ابھی 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مودی صاحب گئے تھے بنگلہ دیش، وہاں انہوں نے جا جو پاکستان کے بارے میں کلمات ادا کیے وہ یہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آئے. بہرحال یعنی اچھی بات ہے کہ ایک برج قائم ہوا ہے اور اس سے گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے, لیکن یہاں کی اکثریت جو ہے, میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ یہ سارا انیشیٹو جو بھارتی وزیراعظم لے رہے ہیں وہ پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ جو سلامتی کونسل کی یہ مستقل نشست کا مسئلہ آگے آ رہا ہے جس کے لیے روس نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, اب صرف چین کا ویٹو ان کا راستہ روک سکتا ہے, اور چین ویٹو صرف اس وقت میں استعمال کرے گا کہ پاکستان جو ہے نا وہ مخالفت کرے. تو وہ اگر پاکستان کو نیوٹرلائز کر دیے, ان کی اسٹریٹجی ہے یہ, میرا خیال بھی ہے, بہت سارے مبصرین یہاں ان کا خیال بھی ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے, یہاں ایک جنگ لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. وہ اس جنگ کی سرحدیں جو ہے نا وزیرستان سے لے کے افغانستان کے بارڈر سے لے کے کراچی تک ہے, اور اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اس میں ہمارے دشمن ممالک کا عمل دخل ہے. تو اس صورت میں حال میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا, اور ایکچولی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا کوئی طریقہ کار اور ہونا چاہیے تھا, سوائے کہ ایک خاندان کے ساتھ جس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ وہ ایک کاروباری ڈیل بھی ان کے درمیان ہو چکی ہے, اور جنڈال جو ساجن جنڈال جو اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی میاں صاحب کے گھر مودی صاحب کے ہمراہ آیا. تو اس بیک گراؤنڈ کی روشنی میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. اصل امپیکٹ اس وقت آئے گا جب مذاکرات شروع ہوں گے اور بھارت کی نیت سامنے ہمارے آئے گی.
نظام ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے پاکستان پر تبصرہ کرے تھے پاکستانی مبصر جناب غلام اکبر صاحب. ایک ایسے وقت کہ جب عرب اور اسلامی ممالک البتہ بعض اسرائیل کو تسلیم کرنے, اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے اور اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھانے میں مصروف ہیں, اور اس طرح فلسطینی کاس پر ضرب لگا رہے ہیں, یونان نے فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے. ملاحظہ کیجیے یہ رپورٹ.
یونان کی پارلیمنٹ نے آزاد فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے, اور منگل کے روز رائے شماری کے ذریعے پارلیمنٹ کے امور خارجہ اور دفاع کے کمیشن کی قرارداد کو توثیق کر دی. یونان کی پارلیمنٹ کے امور خارجہ اور دفاع کے کمیشن نے گزشتہ ہفتے جمعرات کے روز اتفاق رائے سے ایک قرارداد پاس کر کے آزاد فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے, جو ان دنوں یونان کے دورے پر تھے, اس قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یونان کی پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے مسئلے فلسطین کے حل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اب تک دنیا کے 135 سے زیادہ ممالک, جن میں سویڈن, برطانیہ, آئرلینڈ, اسپین, فرانس اور دوسرے یورپی ممالک بھی شامل ہیں, پارلیمانی سطح پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کر چکے ہیں. عالمی برادری سے فلسطینی عہدیداروں کے مطالب کے جواب میں یورپی ممالک کے دنیا بھر کے ملکوں کی جانب سے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد فلسطینی مملکت کے قیام کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیے جانے کا راستہ ہموار ہوتا جا رہا ہے. اسرائیلی قبضے کے خاتمے, اس بارے میں واضح نظام الاوقات کا تعین اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام, ایسے معاملات ہیں جن کی عالمی سطح پر حمایت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو دوسری جانب اسرائیل کے خلاف نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور عالمی رائے عامہ مختلف طریقوں سے جرائم پیشہ صہیونی حکومت سے اپنی بیزاری کا اظہار کر رہی ہے. مثال کے طور پر اسپین کی بارسلونا یونیورسٹی نے اسرائیل کی یونیورسٹیوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون اور رابطے منقطع کر دیے ہیں. ایک جانب یورپی ملکوں کی یونیورسٹیوں کی جانب سے اسرائیل کے تعلیمی اداروں کے ساتھ رابطے منقطع کیے جا رہے ہیں, تو دوسری جانب کئی ماہ سے اسرائیلی بستیوں میں تیار کی جانے والی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی جاری ہے. فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے مجرمانہ اقدامات نے پوری دنیا کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، جس کے خلاف عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔
یہ ناظرین تبصرے اور رپورٹیں آپ نے ملحظہ فرمائی، اور اب ہمارے پروگرام کا آخری موضوع، تہران میں وحدت اسلامی کانفرنس کا آغاز۔ بتاتے چلیں کہ تہران میں ہر سال اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اسلامی وحدت سے متعلق بین الاقوامی سطح پر کانفرنس ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما اس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، مقالے پیش کیے جاتے ہیں، مختلف کمیشن بھی بیٹھتے ہیں اور اس کے مفید نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جب ایسے حالات میں کہ پورا اسلامی خطہ جو ہے وہ جنگ اور دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور عالمی سامراجی قوتوں کی طرف سے ایک ایسے وقت کہ جب پوری اسلامی امہ کو، مسلمان امہ کو وحدت اور یکجہتی کی ضرورت ہے، پوری امہ کو انہوں نے آپس میں لڑا رکھا ہے اور اپنے سامراجی مفادات کے در پہ نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت لائن پر موجود ہیں جناب علامہ شفقت شیرازی صاحب، ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جناب شفقت شیرازی صاحب، ناظرین ظاہراً ان سے ہمارا رابطہ برقرار نہیں ہو سکا، اور یہاں ہم آپ سے عذرخواہی بھی کریں گے کہ ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں تشریف لانا چاہتے تھے وہ بہرحال نہیں آ سکے۔ یہاں یہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ایک کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، ہفتہ وحدت کے ان ایام میں تہران میں ہر سال اسلامی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے کہ جس میں دنیا بھر کے مذہبی اسکالرز، سیاسی اور سماجی رہنما شرکت کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک علامہ شفقت شیرازی صاحب ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جناب شفقت شیرازی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور بہرحال ہماری کوشش تو یہ تھی اور چاہیے بھی تھا کہ آپ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہوتے، لیکن بہرحال یہ بھی غنیمت ہے کہ ہمارا آپ سے اس وقت رابطہ ہوا۔ کانفرنس کا آغاز آج ہو گیا ہے، اس کے تناظر میں میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا کہ آپ ماضی میں بھی اس قسم کی کانفرنسوں میں، اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں، موجودہ صورتحال میں اس کانفرنس کے انعقاد کو آپ کیسا پا رہے ہیں؟
جی، ویسے تو وحدت اسلامی کی ہر زمانے میں ضرورت رہتی ہے، اور جب سے انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا، حضرت امام راحل نے اس ضرورت کو سمجھا، اور وہ چیزیں کہ جو امت میں افتراق کا سبب ہو سکتی تھی، انہوں نے اس کو وحدت کے اندر تبدیل کر دیا جی. لیکن آج جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ ایک طرف بعض یعنی ممالک ہیں، بالخصوص جو ریاض کا کردار ہے، وہ دنیا کو مختلف ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے ایک مسلمانوں کے درمیان ایک داخلی جنگ چھیڑنے میں، اور اس زمانے میں تمام اسلامی ممالک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے جو سکالرز ہیں، جو شخصیات ہیں، جو ادارے اور تنظیمیں ہیں، جو بزرگان ہیں، ان کا تہران کے اندر آج اکٹھا ہونا اور ایک وحدت اسلامی کے لیے اپنے افکار اور نظریات کو ڈیلیور کرنا اور امت کو وحدت کی طرف زور دینا اس وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ایک داخلی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ پورے جہان اسلام کے اندر شیعہ اور سنی کے نام پر جنگ ہو، یا پھر جن جہاں پر شیعہ نہیں ہیں وہاں پھر اہل سنت کے درمیان جنگیں ہوں، تو اس زمانے میں وحدت اسلامی کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کانفرنس کی بہت اہمیت ہے، اور اس قسم کی کانفرنس سے اور بھی مختلف ممالک میں ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے۔
جی علامہ صاحب، آپ نے اشارہ کیا کہ ان حالات میں کہ جب امہ کو یہ وحدت اور یکجہتی کی ضرورت ہے، بعض ممالک کی طرف سے، خاص طور پر سعودی عرب کی طرف سے جو کردار ادا کیا جا رہا ہے وہ امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جو وہابیت اور سلفیت کی ترویج اور تبلیغ بھی کر رہا ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی امہ کے دو بڑے مراکز یعنی خانہ کعبہ اور مدینۃ الرسول مسجد نبوی دونوں پر یہ گروہ قابض ہے، اور اپنے آپ کو اسلام کی زبان بھی قرار دیتا ہے اور اسلام کا چہرہ بھی قرار دے رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟
جی، اس وقت جو سعودی عرب کا کردار ہے، وہ ملک جو پوری دنیا کے اندر تکفیریت پھیلا رہا ہے، وہ ریاض جہاں سے امت کے اندر افتراق اور افتراق ڈالنے کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے سیرین اپوزیشن کے اور مسلح گروہوں کے سربراہوں کا اجلاس چند دن جاری رہا، وہ ریاض جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا امن خطرے میں ہے، اور اس وقت ہر ملک کے اندر ان کے بنائے ہوئے گروہ اس ملک کے امن و امان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ کی شکل میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور آج مسلمانوں کے، بے گناہ مسلمانوں کے سر بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ممالک کے اوپر سعودی عرب چڑھائی بھی کرتا ہے، جیسے اپنے ہمسایہ ممالک یمن کے اوپر گزشتہ 9 ماہ سے چڑھائی کر رکھی ہے اور اس ملک کی تباہی اور بربادی کر رہا ہے، اور اس نے جو 100 سال کے اندر ترقی کی تھی اس پوری ترقی کو وہ پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے، اور اسی انداز سے شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، مصر کے اندر، جزائر کے اندر، جہاں جہاں بھی دیکھیں دنیا میں، جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں سعودی عرب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے، یا خود سعودی نیشنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کاروائی کرتے ہیں، یا سعودی ایڈز لینے والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ ایسا ملک پھر اتحاد بنانے کی بات کرے، یہ اتحاد نہیں ہے، یہ امت کے اندر ایک بہت بڑا انتشار پیدا کرنے کی دعوت ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کے درمیان اتنی بڑی جنگ کروائی گئی۔ اس وقت سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بالکل کھل کر میدان میں آ چکا ہے، اور آج تمام دنیا کے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، ان کا جو بھی دین ہو، ان کا جو بھی مذہب ہو، یہ اس موضوع کا تعلق دین اور مذہب سے نہیں ہے، وہ امت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جہان اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔
جی جناب شفقت صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ سعودی عرب اور عرب دنیا کی قیادت کرنے والے وہ ممالک جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا اور مدعی ہیں اس بات کے کہ وہی حقیقی اسلام کے پیروکار ہیں، وہی حقیقی اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے حقدار ہیں، لیکن ہم جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اور دنیا جو صورتحال اس وقت درپیش ہے اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ اس خطے میں پیش آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے، اور اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے ہی جو ہے یہ علاقے میں افراتفری مچائی گئی ہے اور یہ بڑی بڑی جنگیں جسے کہیں وہ شروع کی گئی ہیں۔ اس بات سے آپ کس حد تک متفق ہیں اور آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟
جی آپ نے صحیح کہا، کیونکہ یہ ساری جنگیں ان سے جس کو فائدہ ہوا ہے وہ فقط اور فقط اسرائیل ہے۔ شام کی وہ آرمی کہ جس کی تربیت کی جا رہی تھی کہ وہ جولان آزاد کروائے گا، اسرائیل سے جنگ کرے گا، اور اس کے لیے ایک لمبی تیاری کر رکھی تھی، لبنان کے اندر مقاومت ہو یا فلسطین کے اندر، یہ تمام تر مقاومت کے عناصر جو گروہ تھے یہ فقط اور فقط اپنی زمینوں کی آزادی کے لیے اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے آمادہ کیے گئے تھے۔ آج آپ دیکھیں ان کو کہاں مصروف کر دیا گیا ہے، یعنی ہر وہ قوت خطے کے اندر جو اسرائیل مخالف تھی اور جو اسرائیل کے اس ناپاک وجود کو قبول نہیں کرتے تھے، ایک طرف تو سعودی عرب اور یہ خلیجی ممالک اور کچھ نام نہاد مسلم ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اور دوسری طرف امت کو انہوں نے یعنی ان جنگوں کو مسلط کر کے توڑ پھوڑ کر رکھی ہے اور ہر ملک کے امن کو تباہ کر دیا ہے۔ آج جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ فقط اور فقط یہ صہیونی حکومت ہے جو اس سے فائدے اٹھا رہی ہے۔
اچھا ہم آئیں گے کانفرنس کی طرف جو آج شروع ہوئی، اس میں کہاں کہاں کے اسکالرز جو ہیں وہ آئے ہیں، اور آپ کی جو اگر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آج جو میٹنگز ہوئی ہیں یا جو آج تقریریں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ اظہار خیال فرمائیں گے؟
جی آج پورے یہ کانفرنس جو ہے اس کے اندر پورے جہان اسلام سے نہیں بلکہ لوگ امریکہ، یورپ، افریقہ اور مختلف ممالک میں جو مسلمان بستے ہیں ان کے اسکالر، ان کے علماء جن کا مختلف ادیان اور مذاہب سے تعلق ہے، وہ تمام یہاں تشریف لائے ہیں. شاید 100 سے زیادہ ممالک سے لوگ یہاں اس وقت تہران میں موجود ہوں جو اس کانفرنس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. اور آج بھی جن شخصیات کے خطابات تھے ان میں عراق کے سکالر تھے, سیریا کے سکالر تھے, اور اسی انداز سے ترکی اور پاکستان اور مختلف ممالک کی جو اہم شخصیات تھی, خود جمہوری اسلامی ایران کے اہم سکالر جو تھے ان کے خطابات تھے. اور سب سکالر, سب علماء اور سب گفتگو کرنے والے لوگوں نے اسی وحدت کے اوپر زور دیا کہ اس وقت جو ہے وہ امت کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کا متفق اور متحد ہونا ہے. اور یہ فتنے یہ اسلام کے مصلحت میں نہیں ہے, اس سے امت کو نقصان ہو رہا ہے, اور ان کے لیے ہمیں متفق اور متحد ہو کر سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے.
جی ایک اور سوال کروں گا اگر آپ کو زحمت نہ ہو, کہ اس وقت پوری دنیا اور اسلامی دنیا خاص طور پر افتراق اور انتشار کا شکار ہے, دہشت گردی کی جو جڑیں جو ہیں وہ ان کو فروغ دیا جا رہا ہے, ان کو مسلط کیا جا رہا ہے قوموں پر اور خاص طور پر اسلامی امہ پر. وحدت کانفرنس یا اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے کی جانے والی کوششیں آپ کے خیال میں کس حد تک اس قسم کے اقدامات کا توڑ کرنے کے لیے یا ان پر روک لگانے کے لیے آپ کے خیال میں مؤثر ہو سکتی ہیں؟
جی دشمن نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ تکفیریت کو کی نشر و اشاعت کا رستہ اختیار کیا ہے. وہاں یعنی ہر وہ شخص جو آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے اس کو آپ کافر, اور ایک تشدد کا ماحول جہان اسلام کے اندر پیدا کیا گیا برداشت جس کے اندر نہیں ہے, تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مسلمانوں کے اندر برداشت پیدا ہو کہ وہ عملی طور پر آئے, مل کر نماز وحدت پڑھیں, مل کر اکٹھے اجتماعات کریں, ان کے سکالر قلم اٹھائیں اور ایسی تحریریں لکھیں اور اسلام کی حقیقی ترجمانی کریں اور امت کی وحدت پہ زور دیں. تکفیریت کا توڑ, مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا ہے. جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور برداشت کے مادے کا اضافہ کرنا ہے, جب تک ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے, ان کے وجود کو, ان کے عقائد کو, ان کے نظریات کو, ہر بندہ اپنے دین اور مذہب پر باقی رہتے ہوئے دوسرے کے وجود کو تسلیم کرے.
اچھا علامہ صاحب, یہ جو کانفرنس تہران میں ہر سال ہوتی ہے, تہران کی ایران کی میزبانی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے تقریباً یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس میں کافی حد تک اس کی جو اثرات ہیں اور مثبت تبدیلیاں وہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اسلامی امہ کے مختلف مذاہب اور مکاتب سے تعلق رکھنے والے علماء اسکالرز جو ہیں وہ آتے ہیں. اس کانفرنس میں بھی اہل سنت شخصیات بھی شریک ہیں اور اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء اور اسکالرز بھی موجود ہیں. خود یہاں کا جو ماحول ہے کہ جو مختلف مکاتب فکر کے علماء, دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد, سیاسی اور مذہبی شخصیات حتیٰ اس کانفرنس میں جو موجود ہیں, وہ کیا تجویز کرتے ہیں اس اتحاد اور وحدت کے فروغ کے لیے؟ ان کی تقاریر, ان کے جو پیپرز ہیں, جو انہوں نے مقالے پڑھے ہیں, ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟
دیکھیں اس وقت دو قسم کی یعنی وحدت کے حوالے سے عملی اقدامات, ایک تو فکری اور نظریاتی حوالے سے ہے کہ جس کو وہ اپنے مقالجات کے اندر, اپنے خطابات کے اندر, اپنے ویوز کے اندر وہ لوگ بیان کر رہے ہیں, اور جس کے اوپر مختلف جو گروپ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, مختلف قسم کے جو اجلاس جانبی ہو رہے ہیں جن کے اندر اس قسم کے مختلف جو برننگ ایشو ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور اس کے عملی اقدامات کے حوالے سے کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے, کیا کیا یعنی کوششیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر متخصصین بیٹھ کر گفتگو شنید کر رہے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ خود ان کا آپس میں ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کر اکٹھا کھانا کھانا, چائے پینا, ایک لابی میں بیٹھنا, گفتگو کرنا, آپس میں متعارف ہونا, ایک دوسرے کے مشکلات اور مسائل کو نزدیک سے سمجھنا, ان کو دیکھنا, یہ بذات خود ایک بہت بڑی ایک عملی جو ہے نا پریکٹس ہے وحدت اسلامی کے حوالے سے.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارا ساتھ دیا, پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یقیناً اس وقت اسلامی امہ کو, مسلم دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد و وحدت, اور اس کی آواز آج سے تقریباً 35-36 سال پہلے جب ایران میں اسلامی انقلاب کامیابی سے دوچار ہوا, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حالات کو اچھی طرح درک کر لیا تھا, بھانپ لیا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اقدامات سے ایسے پروگرام پیش کیے اور ایسے حل پیش کیے کہ اگر مسلم امہ کے اسکالرز اور مسلم دنیا کی دانشور شخصیات اور مؤثر اور صاحب الرائے افراد اگر اس سلسلے میں قدم اٹھائیں اور سنجیدگی کے ساتھ کام کریں تو بلا شبہ وہ چیز کے جس کی آج ہم کو ضرورت ہے, وہ چیز جسے آج مسلم دنیا مسلم دنیا جسے چاہتی ہے اور اسلامی دنیا کی اتحاد و وحدت کے جو پیش خمہ ہوگا ہماری ترقی اور پیش رفت کا وہ یقینی طور پر ہمیں حاصل ہوگی. اور آج اس وقت تہران میں جو مذہبی اسکالرز، علماء اور سیاسی اور سماجی شخصیات جو اکٹھا ہیں، یقیناً ان کے پیش نظر بھی یہ چیز ہوگی اور وہ اس کانفرنس کے ذریعے اپنی آواز جہاں تک پہنچ سکے انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور ہمارا، ہم سب کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، کسی ادارے میں ہوں، کسی مرکز میں ہوں، کسی مذہبی ادارے میں کام کر رہے ہوں، یا مسجد کے پیش امام ہوں، یا حتیٰ کسی اسکول کے ٹیچر، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں یہ رجحان پیدا کریں، لوگوں میں یہ شعور اور آگاہی دیں کہ اسلامی امہ کا اصل درد کیا ہے، اسلامی امہ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.